بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.
يعني اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ جب ضرورت پڑنے پر گھر سے باہر جانا پڑے تو اپنے چہروں کے اوپر بھی چادروں کا حصہ لٹکا کر چہروں کے قریب کر لیا کرو، یعنی نقاب، اس سے جلد پہچان کی جایا کریں گی اور ان کو ایزا نہ دی جائے گی. اس زمانے میں جب کفار موجود تھے تو مسلمان عورتیں جب نکلتی تھیں تو منافقین موجود تھے، تو منافقین پھیرتے تھے، تنگ کرتے، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی کیوں تم تنگ کرتے ہو مسلمان عورتوں کو؟ اس زمانے میں پردے کی آیات نہیں نازل ہوئی، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو شریف عورتوں کو نہیں تنگ کرتے، ہم تو ان کو تنگ کرتے ہیں، یہ جو بانیاں ہیں، کنیزیں، یہ کہتے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ایسا پردہ اختیار کرو، اپنی چادریں ڈال لو، نقاب ڈال لو، تاکہ پہچان نہ ہو کہ تم شریف ذات ہو، شریف عورت ہو، آزاد عورت ہو. تو تفسیر ظاہر ہے، تفسیر سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، نہ اس کی بحث ہے نہ مقصود ہے. قرآن کی آیات کی تفسیر اور اس کا حکم نکالنا اس میں سے، یہ علماء کا بڑوں کا کام ہے، وہ بتا رہے ہیں پہلے سے احکام ہمیں، اور احکام سب بحثی زیور میں تھے. یہ تو قرآن کی آیات کچھ برکت کے لیے پڑھی گئی ہیں اور کچھ موضوع کے تعین کے لیے پڑھی گئی ہیں. بہرحال اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرافت نفس کا یہ تقاضا ہے، بہت نیچ لوگوں کی حرکت ہے کہ چہرہ کھول دیں، نیچ لوگوں کی حرکت. قرآن کہہ رہا ہے، منافقین کہتے تھے یہ تو بانیاں کنیزیں ایسی قوم ہیں، ان کو ہم حالت وہ سمجھتے تھے، تو یہ کہا جائے کہ اچھا تم اب چادر ڈال لو، اس سے پہچان ہے یہ شریف شریف عورت، یہ آزاد عورت، اس کو نیچ پڑھیں گے. تو پتہ چلا کہ اس زمانے سے یہ پہچان ہو گئی، پردہ شرافت کی نشانی. اور عورتوں کو دیکھیے سلام پاک کی آیت ہے، یہ حکم ہے کہ اپنے پیر بھی زمین پر نہ مارو اس زور سے کہ زیور کی آواز پہنچ جائے کسی نہ محرم کو. اندازہ کریں آپ، یہ کہاں کلام اللہ ہے، تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس سے یہ نہیں بحث ہے کہ اس سے حکم کیا نکلتا ہے، کیونکہ جو بحث کرے کہ حکم کیا نکلتا ہے اس سے تو ہم مخاطب ہی ہوں گے، کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. ہم تو یہاں جو ہمارے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں جو دین کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ آیات یقیناً رہنمائی کریں اور قلب میں رقت اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کا ذریعہ بنے گا. اس کلام پاک کی تاثیر ہے کہ مسلمان کے قلب کے اوپر اثر کیے بغیر نہیں رہتا. جیسے کلام پاک نہیں آیا ہے کہ جب کلام پاک سنتے ہیں تو ان کے دل میں خشیت اور اللہ کا ڈر اور رقت پیدا ہوتی ہے. آج کل ایسی بے راہ روی ہو گئی ہے کہ اسلام کے احکام چاہے حق تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیے ہوں، چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بتا دیے ہوں، چاہے صحابہ نے کر کے بھی دکھا دیا ہو، اور چاہے سینکڑوں ہزاروں ایک ہزار سال سے زیادہ 1200 سال 1300 سال تک اس طریقہ رہا ہو مسلمانوں کا ثابت شدہ، اس کے باوجود حق تعالیٰ کے اب احکام کو آج کل یہ حالت ہے کہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، کڑوا معلوم ہوتا ہے، اتارنا نہیں چاہتے. تو اس لیے اب حالت یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں جو لوگ مقتدائے دین ہیں ان کا کام ہے، علماء حضرات ہیں، یہ بڑے بڑے مسائل میں ہے. چنانچہ ادھر توجہ نہیں دلاتی. بے پردگی اتنی عام ہو گئی بالخصوص پاکستان وغیرہ اور ایسے ممالک میں, مسلمانوں کے ممالک میں, جہاں پہلے پردہ ہوا کرتا تھا, اب بولنا مشکل ہو. اب یہ آپ کبھی واعظ میں نصیحت میں نہیں سنیں گے کہ پردہ بھی ضروری چیز ہے. یہ تک اب وہ پردے کے بارے میں بولنے والے بھی کترانے لگ جائیں, تو ایسے وقت میں ضرورت ہے اس کی, کیونکہ قرآن شفا ہے. قرآن میں شفا رکھی گئی. قرآن میں شفا کا مطلب یہ امراض نفس ہوتے ہیں, قلب کے اندر کی خباثتیں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اچھی نہیں لگتی. وہ باتیں اچھی لگتی جو ہمارا اب طریقہ زندگی بن چکا ہے. تو یہ مرض تو ہے, مرض زیادہ کیسے, قرآن ہی بہترین دوا ہے. قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ شفا ہے, قرآن خود شفا ہے. اس لیے قرآن کی یہ آیات تلاوت کر دی گئی تاکہ کوئی یہ دھوکے میں نہ رہے کہ یہ حکم ملاؤں کا نکالا ہوا ہے. اس لیے کہتے ہیں ہمارے علماء حضرات کو ملا کہنا ٹھیک ہے. وہ تو وہ بتاتے ہیں جو کلام پاک اور حضرت کلام پاک حدیث شریف میں آیا ہے, جو صحابہ نے اس پہ عمل کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کو ضرورت ہے کہ اپنے عقائد کو ٹھیک کیا جائے. عورتوں کو بھی ضرورت ہے, مردوں کو بھی ضرورت ہے, لیکن بڑی ہی گڑبڑ ہو رہی ہے. اور میں عام جو لوگ ہیں دنیا کے ان سے تو کوئی واسطے ہی نہیں ہے. بے پردگی اور یعنی اور فحاشی تجبازات, ان کو کون سمجھا سکتا ہے, ان کو کون نصیحت کر سکتا ہے, وہ کون سے نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں, کہاں وہ بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں. یہ تو ہم آپ جو دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں جو دین ہی کے اوپر چلنا چاہتے ہیں اور دیندار بھی ہیں, ان کی حالت کا ذکر ہوگا کہ ہمارے اندر جو خامیاں اس سلسلے میں ہو گئی ہیں اس کو ٹھیک کیا جائے. ہم دین کا نام لیتے ہیں, بعض تو بڑے بڑے درجے کو بھی پہنچے ہوئے ہیں, لیکن اس معاملے میں سبھی کسی نہ کسی کوتاہی کا شکار ہے. چنانچہ ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں جدہ میں کسی کے گھر میں ایک مرتبہ بیان کیا تھا. تو اس بیان میں حضرت نے وہ پردہ بتایا جو صحابہ کے زمانے میں تھا اور بعد میں اولیاء کے زمانے میں ہوا اور بعد میں آخر وقت اور سال پہلے تک رہا. اس پردے کی جو تصویر پھینکی تو جو لوگ تھے جن کی بیویاں پردہ کرتی ہیں, برقع پہنتی ہیں, وہ بھی شرمندہ ہو, سمجھ گئے یہ کیا پردہ ہے, اسلام کا پردہ. پھر حضرت نے فرمایا آخر میں کہ بھائی حکم تو یہ ہے, اب اگر تم عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل ہی دل میں شرمندہ تو ہو, اپنے کو نادن تو ہو جاؤ, غلط کام بھی کرو اور کوئی بتائے تو نادن بھی نہ. دیکھیے گناہ کو جب تک گناہ سمجھا جائے ایمان رہتا ہے, اچھی طرح سمجھ لیا, اور جس وقت گناہ کو حلال سمجھ لیا تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. اس لیے چاہے کیسا ہی دل نہیں چاہتا, ٹھیک ہے ہمارا دل خراب ہو چکا ہے, ہمارے دل کے اندر خباثتیں بھر چکی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اچھی نہیں لگتی, ٹھیک ہے, لیکن ان کو حلال سمجھنے سے تو ایمان ختم, اس سے تو بچے. ہاں کیا ٹھیک ہے, ہم گنہگار ہیں, ہم گناہ کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, ہم ویسا پردہ نہیں کرتے اور کراتے ہیں اپنی عورتوں سے جیسا ہونا چاہیے, ہم گنہگار ہیں, خطا کار, اللہ تعالیٰ سے مانگے مدد سے مانگے. یہ جو ابھی بیان ہو رہا ہے بظاہر تو یہ عورتوں کے متعلق, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مردوں کے متعلق. اکبر آبادی کا شعر ہے, اسے یاد تو نہیں ہے لیکن جس طرح سے ہے کہ کل راہ میں نظر آئیں, کل راہ میں بے پردہ نظر آئیں جو چند پی دیا, اکبر زمین میں رہ رہتے قومی سے گڑ گیا. ایک یہ وقت تھا کہ چند عورتیں باہر بے پردہ نظر آئیں تو غیرت قومی سے گڑ گیا, مسلمان عورت بے پردہ جا رہی ہے, شرم آئی. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا کہ آپ کا پردہ جو تھا وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. جب تک مردوں کی عقل پہ پردہ نہیں پڑے گا اس وقت تک عورتوں کا پردہ اپنی جگہ پہ رہے گا, یعنی ان کے چہروں پہ. مردوں کی عقل پہ پردہ پڑ گیا, چنانچہ ادھر سے اتر گیا, وہی اتر کے تو پڑا ہے, وہاں سے تو اترا ہے تو ہماری عقلوں میں پڑا ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب فرماتے تھے ایک عورت جب اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی تو اکیلے نہیں جائے گی, اس کے ساتھ چار مرد جائیں گے, اور وہ مرد ہوں گے, ایک تو باپ ہوگا, جانتے ہوئے اپنی بیٹی کو اس کی تربیت نہیں کی, روکا نہیں, ایک اس کا شوہر ہوگا, شوہر کو پاگل تھا پھر بھی روکتا نہیں, اور ایک اس کا بھائی ہوگا جس کو قدرت, شاید اس کو قدرت تھی تو بہن کو روک سکتا تھا تو نہیں روکتا, اور ایک اس کا بیٹا ہوگا, تو نے مانگو تو نہیں سمجھایا, تو عورت اکیلے نہیں جائے گی جہنم میں, یاد رکھو چار مردوں کو لے کر جائے گی, ڈرنے کی بات. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موضوع بظاہر تو عورتوں کے متعلق ہے, ہم مردوں کے لیے ہے کہ ہوش میں آئے, کم سے کم اپنے کو گنہگار سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی تو مانگ کریں. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب اسوہ رسول اکرم دنیا میں بہت مقبول ہوئی ہے, کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ چھپا ہے, اور عجیب مقبولیت اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عطا فرمائی. اس کتاب میں عورتوں کے متعلق بھی ایک مضمون ہے, اور ہمارے حضرت کا کمال تھا, حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ اس مضمون کو شروع کیسے کیا, فرمایا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, یعنی حق تعالیٰ کا ارشاد ہے, یعنی کلام پاک کی آیت کا ترجمہ تحریر فرمایا, کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے تو ان کو اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے. جب حق تعالیٰ کا حکم آ گیا تو ہم کو آپ کو اختیار باقی نہیں رہتا ہے, یہ کہاں سے ہم نے سمجھا ہوا, ہم جو چاہیں کریں, اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانے گا تو وہ صریحاً گمراہ ہو گیا. کلام پاک کی آیت 22 پارے کی دوسرے رکوع, کہ آپ کو اختیار باقی نہیں رہتا, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا ہے اور ہم یوں کریں, یہ مومنین کو مومنین کیا, اور اگر اس نے گمراہ کی ہے مخالفت تو کلام پاک میں ہے کہ وہ صریحاً گمراہ ہو گیا, گمراہ اسی کو کہتے ہیں. اس کے بعد حضرت نے پردے کے احکام بتایا, اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی, اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس تھی, یہ دونوں ام المومنین ہیں یعنی ہماری والدہ, کہ اچانک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا آ گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ابن ام مکتوم سے پردہ کرو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کیا وہ نابینا نہیں ہے, وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو, کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی. کئی کتابوں میں حدیث شریف کی حدیث شریف متفق ہے, اس سے پتہ چلا کہ عورتوں کو بالکل جائز نہیں مردوں کو دیکھو. جب نابینا صحابی سے پردہ کرایا گیا, اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں نابینا صحابی مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو رہے تھے تو ان کی کیا چیز کھلی ہوئی ہوگی, سوائے چہرے اور ہاتھ کی انگلیاں اور پیر کے سوا کچھ کھلے ہونے کا احتمال ہے, ممکن ہے نصف ساق تک کھلا ہوا ہو, گھٹنے کی حد تک ممکن ہے کھلا, نہیں تو کھلا ہوا ہوگا, چہرہ کھلا ہوا ہو, اس سے پردہ کرایا گیا, عورتیں بھی نہ دیں. حالانکہ وہ ام المومنین تھیں, ان کی تو دماغ و دل و دماغ میں کوئی بات آ ہی نہیں سکتی. ہم آپ تو آلودہ ہر طرح سے, دماغ ہمارے گندے ہیں, ہماری تو حالت ہی خراب ہے, ہمارے تو بہت ہی سخت پڑتا ہے, اور وہ مخلوط تعلیم ہے, رواج ہو گیا ہے, اور کہتے ہیں کہ مخلوط تعلیم برقع پہن کے جائیں گے. بعض جگہوں کی عورتیں کہتی ہیں کہ لڑکیاں ہیں برقعے میں تو جا رہی ہیں, پردے کا بڑا اہتمام کرتی ہیں, اس کے ساتھ جا کے مخلوط تعلیم میں چلی جاتی ہیں, پتہ نہیں کہاں سے فتویٰ بھی لے آتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں, میں مثالاً کہتا ہوں آپ کو کہ حق تعالیٰ نے عورت کو تو ایک راحت اور لذت کی چیز بنایا ہے مردوں کے لیے, کلام پاک میں عورت کو کہا گیا یہ تمہارا لباس ہے, لباس سے تو راحت ملتی ہے, سکون ملتا ہے. اور بھی جگہوں کے کلام پاک میں یہ سکون کے لیے, اطمینان کے لیے لباس جس طرح سے قریب ہوتا ہے ایسی عورتوں کا. اور شرعی مقام عورت کا ہمارے حضرت نے مجھے خط میں ایک زیادہ بار لکھا کہ بہترین دوست کا ہے. عورتیں لذت اور راحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم تو برقعے میں چلے جائیں گے اور مردوں کے درمیان ہوں گے. سوال یہ ہے کہ چیز تو وہی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو مٹھائیاں ملتی ہیں طرح طرح کی ٹافیاں وغیرہ, یہ تو کھلی ملتی ہیں اور ایک پیک بھی آتی ہیں, ایک کاغذ کی پیکنگ ہوتی ہے اس کے اوپر. اب آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور پیکنگ سے پتا بھی چل رہا ہے کہ اندر مٹھائی ہے, تو کیا للچاہٹ میں فرق ہوگا؟ بلکہ زیادہ للچاہٹ ہوگی پیک چیز سے, تو پیکڈ ہے, صاف ستھری ہے, ادھر زیادہ للچاہٹ آئے گی. یہ جو آپ مردوں کے مجمع میں جا کے برقع پہن کے بیٹھ گئیں تو کیا للچائیں گے نہیں مرد؟ ایسی بیوقوفی کی بات ہے. ایسا ہو سکتا ہے کسی بچے سے پوچھو گلاب جامنوں کا لال کیوں, آپ نے گلاب جامن رکھتے ہو تو للچائے گا نہیں؟ ایسی بیوقوفی کی بات ہے. طریقہ حاصل کا جواز دے کے آتے ہیں, انتہائی بہیائی کی بات ہے. برقع پوش عورت مردوں میں جا کے بیٹھ جائے, انہ للہ ہے, یعنی ایک تو بے حیا بے پردہ بیٹھتی ہیں, ٹھیک ہے, برقع ہوتے ہیں برقعے کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے. مخلوط تعلیم تو بہت گندی تھی. لیکن اپنے مسخ ہو, ایک کہنے لگے کہ صاحب ہم کیا کریں, وہ آخر عورت ڈاکٹر نہیں ہوگی تو عورتیں علاج کہاں سے کرائیں گی؟ تو یہ 1000-1500 سال گزر گئے تو کیا عورتوں کا علاج نہیں ہوا؟ اب جا کے علاج ہوگا شروع, اور اتنے ڈاکٹر کہاں سے پیدا کرو گے کہ ساری عورتوں کا علاج ہو جائے اور تمام فنون میں ماہر بھی ہو جائیں وہ؟ عقل پہ پڑتا مت ہو. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم برقعے میں تعلیم حاصل کرنے چلے. ابھی تو آپ نے دیکھا کہ نابینا صحابی کو دیکھنے کو منع کرے, تو کیا وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے آپ؟ آخر برقعے کے اندر سے دیکھیں گے نا, آخر پڑھانے والے آئیں گے اور سے لوگ آئیں گے, سارا تماشا تو سامنے جاری رہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں کوئی حصہ نہیں مگر بحالت اضطراری اور مجبوری. اسی حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے راستوں میں چلنے کا کوئی حق نہیں سوائے کناروں کے, یعنی بحالت مجبوری بھی نکلے تو راستے کے بیچ میں نہ چلے تاکہ مردوں سے اختلاط نہ ہو. کلام پاک کی آیت ہے اور نفی بولو چکے, تم اپنے گھروں میں قرار پکڑ کے جس بھی آیت نازل ہوئی تمام صحابیات اور تمام اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. کیا یہ قرن بھی بولے تو تم, یہ کیا یہ آیت نہیں قرآن کی کہ اللہ کا صاف حکم نہیں ہے؟ پھر مخلوط تعلیم کیسے جائز ہو سکتی, کیا برقعے میں نکلنا کیسے جائز ہو؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نامحرم عورتوں کے پاس مت جاؤ. ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے, یعنی اس سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یہ جو احادیث شریف وغیرہ بھی میں عرض کر رہا ہوں سنا رہا ہوں آپ کو, یہ میں نے اسوہ رسول اکرم سے نقل کی ہے, اور اس لیے اس نے رسول اکرم کا انتخاب کیا اس خاص کے لیے. یوں تو اور بھی کتابیں تھیں, کیونکہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب آصفی رحمتہ اللہ علیہ کو ان کے جاننے والے بہت نرم طبیعت سمجھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس اللہ کے مقبول بندے تھے, ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے. میں نے کہا اس موضوع کے اوپر جو بھی سنایا جائے وہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب آصفی ہی رحمتہ اللہ علیہ کی باتیں سنائی جائیں, تاکہ ان سے زیادہ نرم تو تھا ہی, اتنی نرم طبیعت تھے اور اس قدر شفقت فرماتے تھے. لیکن ابھی آپ کو بتا دیں یہ جو کچھ بھی ہے اس میں رسول اکرم سے ہے, میرے اوپر میرے اوپر الزام نہ دینا, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. کیونکہ حق بات اگر کہی جاتی ہے تو ہمیشہ گالیاں سننے کو ملتی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیر عورتوں کے ساتھ تنہائی میں رہنے سے بچو. قسم ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. اندازہ کریں آپ کہ جب بھی کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان تیسرا شیطان داخل ہوتا ہے اور اپنا جال پھیلانے لگتا ہے, چاہے وہ جنید ہوں چاہے دوسری طرف راجہ بستی ہے, کوئی محفوظ نہیں اس مقابلے. آج کل خداماؤں کا بہت رواج ہے, جب خدامہ گھر میں ہوگی بہت امکان ہے, بڑی احتیاط کرنی چاہیے, بڑی احتیاط کرنی. بعض لوگ خداماؤں بے تکلف ہی کرتے ہیں, وہ برچخانے میں کام کرتی ہوتی وہ مرتا بھی پہنچ جائے, آپ کو کیا مطلب اس کا؟ تو آپ کو برچخانے سے بہت دور بھاگنا چاہیے. میں ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں جو بے حیا ہیں, اریانی اور فحاشی مبتلا ہیں جن کو دین سے کوئی مطلب ہی نہیں. میرے مخاطب تو وہ میرے دوست ہیں جو کہ دیندار بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور دین میں لگے ہوئے ہیں اور دیندار مشہور ہیں بہت سے, ان کی طرح ان کی طرف خطاب ہے, ان کو خطاب ہے. پھر حضرت داس عبد الحساب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عورت کا سارا بدن سر سے پیر تک چھپائے رہنے کا حکم ہے, غیر محرم کے سامنے بدن کھولنا درست نہیں, سر کے بال کھلے رہنے پر فرشتوں کی لعنت آئی ہے, غیر محرم کے سامنے ایک بال بھی نہیں کھولنا چاہیے. اور عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت داخل ہو تم ایسی عورتوں کے پاس جن کے شوہر موجود نہیں ہیں, کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ چلتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, یعنی غلبہ شہوت میں شیطانی وسوسوں سے بچنا نہایت مشکل. کسی کی نظر پاک نہیں اس معاملے میں, اچھی طرح سے سمجھ لو, مرد بھی سمجھ لیں عورتیں بھی سمجھ لیں, کبھی دھوکے میں نہ آنا, چاہے وہ شیخ ہو چاہے کوئی بھی ہو چاہے بڑے سے بڑا بزرگ ہو, اس معاملے میں کسی کا اعتبار نہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں تو کیسے اعتبار کر لیا جائے؟ بوڑھے سے بوڑھا پیر ہو اس سے ہی پردہ کرو, سمجھ لو اچھی طرح, کوئی پیر ہو اس سے پردہ نہ کرائے, غلط. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا گارے میں اٹے ہوئے اور بدبودار سڑی ہوئی کیچڑ میں لتڑے ہوئے سور سے تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے, اندازہ کریں کیسی مثال دی. فرمایا کہ آدمی کا گارے میں اٹے ہوئے اور بدبودار سڑی ہوئی کیچڑ میں لتڑے ہوئے سور سے ٹکرا جانا گوارا ہے, اس کے مقابلے میں کہ اس کے سانے کسی ایسی عورت سے ٹکرا جائیں جو اس کے لیے حلال نہ ہو. عورتیں باہر نکل آتی ہیں نمازیں پڑھنے چلی جا رہی ہیں, نمازیں پڑھنے کے لیے عورتوں کو نہیں کہا گیا مسجدوں میں جاؤ, ارے کسی مسجد ٹکرا جاؤ گے دو کتنے ٹکرا گئی, اگر برقع میں ہو اور ٹکرا گئی تو وہی تو یہی ہوگی جو ہے میں نے ابھی عرض کیا تھا, پھر عرض کرتا ہوں. دیکھیے برقع میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے, برقع تو مجبوری میں بہرحال ایک حد تک تاکہ دوسرا دیکھ نہ دے آپ نے حسن و جمال کو, برقعے میں ہونے والی مثال اس کی ٹافی کھلی ہوئی رکھتی ہو یا کٹ کیٹ کی پیکنگ کے اندر ہو, ہے تو وہی ہے تو وہی, جو جانتے ہیں وہ للچائیں گے. اور ابھی بتا رہا تھا ہمارا بیٹا کہ وہ دو لڑکیاں کسی وجہ سے وہ برقعے میں آ رہی تھیں, لیکن برقعے میں مخلوط کام, بڑی ہمت کا کام کیا, بڑا قابل تعریف کام کیا, خواب قابل تعریف کیا. اگر تم کو تم نے تو برقع والوں کو بدنام کر دیا, تم شریف زادی برقع پہننے والی تم مردوں کے اسی مجمع میں کہیں چلی گئی. چنانچہ دو لڑکیاں آتی تھیں, اب وہ ظاہر لڑکے تنگ کرتے تو وہ تو کچھ ہوتا ہے, یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کسی کو کوئی ایسی کا منہ بند کیا جائے. اور رویہ چنانچہ ایک دن دیکھا کہ وہ نے بتایا کہ دونوں بے برقع برقع آ گئے, کیا ہوا بھائی برقع کیا ہوا؟ ہاں اتار دیا بس, سال آزاد ختم ہو گیا, یہ ہوا انجام. اسی لیے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ حرام کا مقدمہ حرام ہے, پتا نہیں کہاں سے فتوا بعض حضرات کی طرف سے لوگ منسوخ کر دیتے ہیں ان سے چیز. بھائی حرام کا مقدمہ حرام. ایک چیز ہے جو حرام کو لے جانے والی تو وہ حرام ہے, ہمیشہ حرام رہے گی. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ عورت کو ایسا باریک دوپٹہ نہ اوڑھنا چاہیے کہ سر کے بال اور جسم نظر آئے. اور پھر فرماتے ہیں اس میں رسول اکرم نے کہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کپڑا پہنے جس کی آستینیں پوری ہوں. آدھی آستین کا کرتا یا قمیض پہننا سخت گناہ ہے, بنوانا نہیں چاہیے. اور ایسا باریک لباس پہننا بھی منع ہے جس سے بدن جھلکتا. ایسی عورتیں قیامت میں برہنہ اٹھائی جائیں گی. ابھی کچھ تو ڈرو, تقویٰ بھی دیکھتی ہے, آخر تقویٰ بھی دیکھتی ہے. ہفتالہ کے ڈر سے بہت سی جائز چیزیں بھی. اب میں حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ وہ خطبات چھپے ہوئے اس میں سے بھی عرض کر دیتا ہوں. آدمی سمجھے کہ یہ تو حدیث شریف وغیرہ کا مضمون ہے, پرانے زمانے کی بات ہے, بہت سختی کا مضمون ہے. اب آپ سنیے, اس کو تو ابھی 20-25 سال بھی نہیں گزرے اور ہمارے حضرت کے پاس وہی لوگ تھے جو آج کل جیسے ہم آپ بیٹھے ہوں, یہی تعلیم میں آپ کے حضرات فرماتے ہیں کہ اب عورتوں کے متعلق بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. عورتوں کی آزادی اور بے راہ روی کا ایسا سیلاب آ چکا ہے کہ الامان والحفیظ ہمارے اور آپ کے قابو سے باہر ہو گیا ہے. اب تو اللہ تعالیٰ ہی اس امت پر اور اس قوم پر رحم فرمائے. تاریخ بتا رہی ہے کہ جہاں جہاں تباہیاں آئی ہیں, جو جو ملک برباد ہوئے ہیں, وہ عورتوں کی بے حیائی, بے شرمی, بے غیرتی, گانا بجانا, ایش و عشرت, ناچ رنگ, لہو و لعب کی باتوں سے برباد ہوئی اور مسلمانوں پر بھی تباہی آئی. اللہ بچائے, ہمارے ملک میں اب وہی انداز ہے, وہی آثار شروع ہو گئے ہیں. عورتوں کی آزادی کا یہ عالم ہے کہ برقع اتارا, بالکل بے محابہ آزاد ہو گئی, بے حیائی بے شرمی سے سر کھلا, بازو کھلے, پیٹ کھلا, رنگین کپڑے پہنے ہوئے, بلا تکلف مردوں کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں دوش بدوش ہو رہی ہیں. اور یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے جس سے توبہ کی بھی توفیق نہ ہونے کا اندیشہ ہے. یہ بڑی سنگین بات ہے. یہ تو ایسا سیلاب آ چکا ہے جس میں مرد بھی راضی ہیں اور عورتیں بھی مطمئن ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور لطف یہ ہے کہ ایسی عورتیں سمجھتی ہیں, یہ دیکھیے, یہ کہنا تھا سنیے, یہ تو تمہید ہے, جو عرض کرنا تھا وہ یہ ہے. اور اس کو یہ بات حضرت نے مجھے ذاتی طور سے ایک مسئلے میں بھی بتائی, لیکن یہاں بھی آ گئی ہے. فرمایا کہ ایسی عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. تو ایسی عورتیں اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جب تک خلاف شرع کاموں سے توبہ نہ کریں گی, ان کا نماز روزہ کسی کام نہ آئے. الفاظ پڑھے تو انہوں نے قرآن و حدیث کا حکم بتایا, جو چاہے بے حیائی کرو, اس کے بعد سمجھو کہ نماز روزہ سب قبول ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے بھی یہی اعلان فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرم و حیا ایمان کی علامت ہے اور ایمان بحث میں پہنچاتا ہے, اور بے شرمی بدخوئی کی بات ہے اور بدخوئی دوزخ میں لے جاتی ہے. بدخو مرد بھی سوچ لیں, بدخوئی کیسی چیز, کیوں غصہ کرتے ہو, بدخو بننا چاہتے ہو, بدخو بن گئے تو دوزخ ہی ہو. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کیا گیا, بدخو نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, الحیا من الایمان, شرم و حیا ایمان کی نشانی. اس کا وبال بھی گھر گھر دیکھ رہے ہیں, نہ چین ہے, نہ سکون ہے, نہ امن ہے, نہ عافیت ہے, طرح طرح کے مسائل, نئی نئی مشکلات, پریشانیاں, بیماریاں, الامان الحفیظ. قیامت اعمال کا ایک ہما گیر وبال ہے جو آج کل ہماری قوم پر جاری ہے. گناہوں کا وبال ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے, سمجھ لو اچھی طرح سے کلام پاک کا مضمون ہے. جب مدرسہ دیوبند قائم ہوا شروع میں تو بڑے بڑے اہل اللہ تھے وہاں پہ, لیکن جب قائم ہوا تو دیوبند کے گاؤں میں اور قصبے میں بڑی مصیبتیں آ گئیں, وبا ہو گئی, تو ساتھ ہو گئے, پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا, حادثات ہو گیا. لوگوں نے کہا یہ تو مدرسہ بڑا منحوس ہے, فوراً منحوس قدم رکھ لیا ہے. عوام کو تو منحوس ہی چاہیے, یہ تو بڑا منحوس مدرسہ ہے, اس کے کھلتے ہی دیکھو یہ سب ہو گیا. تو اس کا جواب دیا ہے ایک وہی کے دیوبند کے, ان کا جواب حکیم الامت حضرت نے نقل کیا ہے. فرمایا کہ مدرسہ منحوس نہیں ہے, اصل میں فرق یہ ہوا کہ پہلے بھی تم گناہ کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہو. پہلے تم کو کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے, اب بتا دیا گیا کہ گناہ ہے, تو اس لیے اب اس کا وبال آ رہا ہے. منحوس تو نحس اور نحوست صرف اپنے اعمال ہیں, چنانچہ ہمارے حضرت کے پاس ایک عورت آئی مطلب حضرت ڈاکٹر علیہ السلام کے پاس، پیٹ کھلا ہوا، باہیں کھلی ہوئی، ساڑی باندھی ہوئی، لپس کے ساتھ لگا میک اپ کر کے وہ حضرت کے مطلب میں، اور حضرت سے آگے کہنے لگی کہ وہ اور انگریزی، وہ انگریزی نما اردو، ہم کو کسی نے بتایا تم کتنی عمل کا علاج جانتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، انہوں نے کہا مجھ پہ کسی نے سفلی عمل کر دیا اس کا علاج کرو. اگر تم پہ کسی نے سفلی عمل نہیں کیا، تم خود ہی سفلی ہو. حضرت ہمارے عجیب تھے، فرمایا عورتیں ہوں یا مرد سب ہوشیار ہو جائیں کہ اگر اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں بننا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی منشا کے مطابق اپنی زندگی بنا لو، شریعت متحرہ کے موافق اپنا رہنا سہنا، ملنا جلنا، کھانا پینا، لباس پوشاک سب بنا لو. عورتوں کے لیے بھی صاف صاف ہدایات موجود ہیں، خود بھی نہیں بنتے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ شوہر بننا چاہتا اس کو روکتے، یار آپ کیا ملہ بنتے ہیں؟ آپ ملہ بن جائیں گے تو میری بھی ناک کٹ جائے گی، میں بھی تو ملانی مشہور ہو جاؤں گی، اور کہاں ملانی چڑھانا گوارا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے ایمان کا جائزہ لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کوئی عمل کرے تو کہتے ہو کہ ہم دفعنوسی کہلائیں گے، ہم ملا کہلائیں گے، اور میں ملا کی بیوی نہیں بننا چاہتی. انا للہ. یہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو شادی کی تھی اس وقت تم ملا نہیں تھے، اب ملا بن گئے. تو فرماتے ہیں سب کاموں میں سنت کو اختیار کرو. خدا کا قانون جاری ہو چکا ہے، عالم امکان میں کسی کی مجال نہیں کہ قانون الہی کو بدل سکے. جتنے صغائر و کبائر ہیں سب تک کرو، اور گزشتہ پر توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے عجز انکساری کے ساتھ معافی مانگو. پھر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے مورد رحمت بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات تم پر ہوں گے. یہ فرماتے ہیں ارے چھوڑو ان سب خرافات کو، آج مقدس اور دیندار لوگ بھی اپنے گھروں میں بالغ اور نابالغ لڑکیوں کو میک اپ سے نہیں روکتے. وہی لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں، جب آپ نے بچپن میں نہیں روکا تو بڑے ہو کے کیا روکیں گی؟ مخلوط تعلیم سے نہیں روکتے. یہ دینداروں کی بات ہو رہی، برقع پوشوں کو جو بھیجتے ہیں. کتنی بڑی بدتمیزی کی بات ہے کہ برقعے والی عورت کو وہاں یونیورسٹی میں لڑکوں کے مجمع میں دہیا، جہاں صرف دہیائی کے خیالات ہیں وہ بھیج دیا جائے. ارے صاحب ہمارا خیالات تو ہمیں خود پتا ہے، ان نوجوان لڑکوں کے خیالات کیسے ہوں گے؟ آپ کو تماشے پتا نہیں کیا ہوتے ہیں؟ ہر لڑکی کا پورا سجدہ کتنا کٹھا معلوم ہوتا ہے، ہر لڑکے کیسی دہیائی کی بات. اور پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی تو محلے والوں نے کہا آپ تو لڑکی بھی تھی، اتنا چھپا کے رکھتے، محلے بتا دوں یہ چھپا کے رکھتے. اب کیا حال ہو گیا ہے؟ کیا دین اسی کا نام ہے کہ اس میں ان قبائل کو بھی شامل کر لیا جائے پھر بھی وہ پاک رہے؟ کہاں چلا گیا ہے تمہارا دماغ؟ حضرت کے الفاظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کس طرح سے لڑکیوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادی کے ہاں تشریف لائے، خیریت پوچھی، اور جب دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو اجرت کے ساتھ واپس ہوئے، حتیٰ کہ دروازے میں سر ٹکرا لیا، کہنے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ہلاکت سے بچا لیا. اب بتائیے بیٹی کا گھر تھا، لیکن چونکہ سرکم سرسوں میں ارشاد گرامی ہے کہ جہاں عورت اکیلی ہونا بیٹی کے پاس بھی نہیں بیٹھے، اور اتنی جلدی بھاگے کے سر ٹکرا دیا. سوچے ذرا، اندازہ کریں، بیٹی والے اچھی طرح سمجھ لیں کہ بیٹی کی خاص عمر کے بعد بیٹی سے بہت احتیاط کرنی پڑتی، اسی طرح سے بہو سے، اسی طرح سے سسر کو بہو سے احتیاط کرنی پڑتی، اسی طرح سے ساتھ، ورنہ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. بالوں کا اچھی طرح سمجھنا چاہیے، ان سے کانٹیکٹ والی خدمت نہ لی جائے، بیٹی سے، بہو سے. غیرت اور شرم تو ان حضرات میں تھی، اور آج کے والدین اپنی لڑکی کو سنیما لے کر جاتے ہیں اور ہیلا یہ کرتے ہیں کہ اب بیٹی امتحان میں پاس ہوئی ہے تو اس کی خوشی اور تفریح کے لیے ایسا کیا ہے. ارے لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا ٹھیک ہے، سنیما میں تو ہم نہیں جاتے، بڑے خوش ہیں، تو انٹرنیٹ کیوں دیتے ہو؟ یہ تم نے چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو جو انٹرنیٹ فراہم کر دیا ہے، اس سے یہ کہاں پہنچ جاتی ہیں؟ کیا سنیما سے کم ہے انٹرنیٹ؟ اور کہاں تک روکو گے ان کو؟ تعویلات کرنے سے جنت اور دوزخ نہیں بدل سکتی. جب ہم آپ یہ اصلاح کر لیں پھر تصوف کی باتیں کریں. پھر یہ تصوف کی باتیں کرتا رہتا ہوں، یہ پڑھ گیا کیا تصوف کی باتیں؟ کھلی ہوئی بہیائی ہے. ایک عجیب طریق میں ہے کہ جو عورت گھر سے عطر نکا کے خوشبو لگا کے نکلے وہ ایسی رہتی ہے. اللہ کرے میں اور لوگوں سے، اپنے آپ سے اور اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں، دینداروں سے مخاطب ہیں. کیا حال ہے ان کا؟ جنانچہ ہمارے حضرت فرما رہے ہیں تصوف کی باتیں کس بات، ہم آپ یہ اصلاح تو کر لیں پھر تصوف کی باتیں کریں گے. تصوف کرنے چلے سلوک طے کرنا چاہتے ہیں. کہ حضرت نے شعر پڑھائے گا، علماء نے یہ شان تعلیم چھوڑ دیا، صوفیاء نے یہ انداز تسبیحات چھوڑ دیا. اب ہم کو اور آپ کو کون سمجھائے؟ خود پناہ ڈھونڈیے ورنہ تباہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے بڑی شان والا رسول بھیجا، وہ ایسے شفیق اور ایسے رحیم ہے. پھر دوسرا رخ بتلایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ سے روگردانی کریں تو ہماری طرف آپ متوجہ ہو جائیے، پرواہ نہیں ہم کو ان سب کی، ہم ان کو جہنم میں پھینک دیں. خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں، اگر آپ سے روگردانی کریں، آپ کی تعلیمات کی مخالفت کریں. ارے صاحب تقوی اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، جائز کی حد تک رہنے والا ضرور گناہ کی حد میں گناہ کے گڑھوں میں گر جائے. تقوی بھاگو دور رہو، جائز کی حدود تک نہ چلے جاؤ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے انجام. پھر حضرت کی ایک دعا ہے آخر میں ہی پڑھ لیتا ہوں. فرمایا کہ ہمارے ایمان کے ذوق کا کیا ٹھکانا ہے، بس توبہ کرو اور دعا کرو. ہم آپ جو سمجھتے ہیں بڑے دیندار پرہیزگار مستفی اور صوفی اور بزرگ اور اہل باطن اور صاحب نسبت ہوئے رہتے ہیں، ان کے لیے حضرت فرمایا یہ بیان، انہیں کے لیے تبھی انتخاب کیا گیا اس بیان کا، ان کے لیے. چلے ہمارے ایمان کے ذوق کا کیا ٹھکانا ہے؟ ایمان کے ذوق ایک معمولی سا ذرا سا ایمان کہیں رکھا ہوا ہے، ان حرکتوں سے وہ بھی چلا جائے گا، ڈرنے کی بات ہے. بس توبہ کرو اور دعا کرو یا اللہ یہ ہمارے معاشرے اور ماحول کے وبال سے بچنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے، ان کا مقابلہ کر سکیں اور ہم کو دین پر استقامت عطا فرمائیے. یا اللہ یہ نئی نسل بڑی نادان ہے، بہے چلی جا رہی زندگی اور الحاد کے سیلاب میں، یا اللہ تو آپ ان کو بچا لیجیے اور ان سب کو اپنی عظمت محبت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما دی. یا اللہ اس نسل کی وجہ سے ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، ہمیں جہنم میں نہ پھینکیے، ہلاکت خیز معاشرے سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر دیجیے، کم سے کم نفرت تو پیدا کریں. ہم کو پاک دامنی عطا فرمائیے اور ہم سب کو بخش دیجیے اور ہم پہ رحم فرمائیے. یہ تو حضرت کا مضمون تھا، دعا کریں.